اندھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ علم روشنی ہے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مرحبا مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ ہے اندھیرے سے اجالے کی طرف. آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ کچھ انوکھا ہے اور کچھ نیا ہے, اور امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے گا, اور وہ بھی وقت کی ضرورت ہے. وہ موضوع کیا ہے انشاءاللہ میں عرض کروں گا, لیکن ایک درود پاک کی فضیلت سماعت فرما لیجئے. سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, جو بندہ مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے میں قیامت کے دن اس سے مصافحہ فرماؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی مدنی چینل کے ناظرین, آپ کو یقیناً اشتیاق اور انتظار ہوگا کہ موضوع کیا ہے. آج ہم مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے افکار اور ان کی تعلیمات کے حوالے سے عصر حاضر کے تناظر میں کچھ گفتگو کریں گے. جماد الثانی 5 تاریخ کو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا. 606 ہجری میں آپ اس دنیا میں تشریف لائے, اور 672 ہجری 5 جماد الثانی کو آپ کا وصال ہوا. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس دور کی بلا شک و شبہ اسلامی شخصیات میں سے ایک بہت مشہور ترین شخصیت ہیں. آپ کی حیات جو ہے وہ اہل اسلام کے لیے مشعل راہ ہے, اور آپ کی جو تعلیمات اشعار کی صورت میں, مثنوی کی صورت میں, ملفوظات کی صورت میں موجود ہیں, وہ اسلامی تعلیمات کا ایسنس ہیں, اور وہ ایک مکمل مسلمان بننے کے لیے بلا شک و شبہ بہترین مشعل راہ کا کردار ادا کرتی ہیں. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ پچھلے 200 سال سے یورپ میں بہت مقبول ہیں. اتنے مقبول ہیں کہ 2007 میں اقوام متحدہ یعنی یونائٹڈ نیشنز کے تحت آپ کا 800 سالہ جشن وصال منایا گیا, اور جس میں یونائٹڈ نیشن میں جو ہے وہ آپ کی تعلیمات اور آپ کی مثنوی کے حوالے سے گفتگو کی گئی. آپ موجودہ افغانستان کے شہر بلخ میں پیدا ہوئے, اور پھر بعض وجوہات کی بنا پر ہجرت فرمائی, علم دین کی تحصیل کے لیے دمشق گئے, حلب گئے, اور وہاں سے گریجویشن کے بعد آپ کونیا تشریف لے گئے, اور وہیں آپ نے وصال فرمایا. آپ کا جو سلسلہ ہے وہ مولویہ اور جلالیہ کہلاتا ہے. آپ کی تعلیمات کا سب سے جو بہترین مجموعہ ہے وہ مثنوی ہے, جسے مثنوی مولانا مانوی اور مثنوی مولانا روم کہا جاتا ہے. بین الاقوامی ادارے آپ کی حیات اور آپ کے افکار پر ڈاکومنٹریز بنا رہی ہیں, اور وہ ہر جگہ موجود ہیں. تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت مقبول ہیں, ان کی مقبولیت کا کیا راز ہے, یہ اور اس طرح کے بہت سے سوالات ہم انشاءاللہ مفتی صاحب سے کریں گے. ایک اور بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو اسلام مخالف ہے, لیکن وہ بھی مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی کو پسند کرتا ہے. سیکولرز اور لبرلز جو ہیں وہ جو بات کہنا چاہتے ہیں وہ بعض اوقات مولانا روم اور اس طرح کے دیگر صوفی شعراء کے کلام سے دلیل بنا کر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. تو وہ سب سے پہلا سوال یہ کہ مولانا روم کی مقبولیت کا کیا راز ہے. اچھا, ایک جو بات میں نے انٹرو میں بھی عرض کی کہ مولانا روم جو ہے مسلمانوں میں تو مقبول ہیں, لیکن غیر مسلموں میں بھی مقبول ہیں, سیکولرز میں بھی مقبول ہیں, لبرلز بھی مقبول ہیں. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کی تعلیمات میں کچھ ایسا ہے جو اسلام اور شریعت کے مخالف ہے, اسی وجہ سے یہ مقبول ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی جو مقبولیت ہے, خاص طور پہ جو آپ کی مثنوی کی مقبولیت ہے,
جی,
اس میں کئی پہلو ہیں, اور ضروری نہیں ہوتا کہ اس میں اسلام دشمنی والا ہی پہلو ہو کہ جس کی وجہ سے لوگ ان کو پسند کرتے ہیں. ایک تو اس کے اندر بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ مولانا روم کی جو شاعری کا معیار ہے وہ بہت بلند ہے.
ٹھیک ہے,
تو اب دنیا کے اندر ادب کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ ہم اردو دان لوگ ہیں, لیکن ہمارے سامنے بھی اگر شیکسپیئر کی انگلش آتی ہے تو ہم اس کو ایک ریگارڈ دیتے ہیں کہ اس کی انگلش بہت اعلیٰ ہے. اچھا, اسی طرح ہو سکتا ہے کہ کسی اور زبان کا کوئی فصیح و بلیغ ہمارے سامنے آئے اور اس کا کلام آئے تو ہم اس کی بھی تعریف کریں کہ بھی اس کی شاعری یا اس کا کلام, اس کی فصاحت و بلاغت بہت شاندار ہے. تو ایک تو مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی جو شاعری کا مقام ہے وہ بڑا بلند ہے, اس میں جو روانی ہے, جو تسلسل ہے, وہ بڑا زبردست قسم کا ہے. اس قدر ایک فلو ہے اس کے اندر, ایک بہاؤ ہے اس کے اندر کہ ایک آدمی پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ بہتا جاتا ہے, پتہ نظر اس کے کہ اس کے معنی کو وہ کیا سمجھ رہا ہے, لیکن اس کی روانی جو ہے, جو کلام کی روانی ہے, وہی اس کو بڑی خوبصورت لگتی ہے. تو کلام کی روانی کے اعتبار سے مولانا روم کے علاوہ اور بھی فارسی کے اندر بہت سے افراد گزرے ہیں کہ جن کی شاعری بڑی شاندار شمار کی جاتی ہے. حافظ شیرازی کی شاعری جو ہے تو یہ بھی بڑی کمال کی شاعری ہے. اچھا, اسی طرح نظامی گنجوی کی شاعری ہے, بڑے کمال کی شاعری. تو یوں فارسی زبان شاعری کے اندر بہت کمال کی. اس میں فارسی زبان میں جو شاعری کی گئی ہے وہ ایک سے بڑھ کے ایک شاعری موجود ہے. آپ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کو آپ لے لیں, شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کی نظم اور نثر دونوں ہی بہت زبردست ہے. گلستان نثر ہے اور بوستان جو ہے یہ نظم ہے. اب آپ بوستان پڑھ لیں یا گلستان پڑھ لیں, دونوں کے اندر کمال کا بیان کیا گیا. تو بیسیکلی ایز اے فن, ایز اے ادب, ایز اے لٹریچر, ایک تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا مقام. اچھا, پھر یہ کوئی چھوٹی موٹی کوئی 100 صفحے کی کتاب نہیں ہے, یہ 3 دفاتر کہلاتے ہیں. یعنی 3 جلدیں, سیدھی سیدھی آپ کہہ لیں کہ 3 جلدیں کہلاتی ہیں, اور وہ بڑی بڑی موٹی جلدیں ہیں کہ جن کا مجموعہ مثنوی روم رحمت اللہ علیہ ہے. تو اتنا ضخیم مجموعہ اور اتنی شاندار شاعری اور فارسی شاعری کے جو اسرار و رموز ہیں اور جو اس کے قواعد و ضوابط ہیں وہ سارے اس کے اندر موجود ہیں. تو ایک تو فن کے اعتبار سے اس کا بڑا مقام. دوسرے نمبر پہ کیا ہوتا ہے کہ شاعری کے ساتھ اس کے اندر معانی کی گہرائی کتنی ہے.
ٹھیک ہے,
شاعری بعض اوقات الفاظ کے اعتبار سے بہت سے لوگوں کی ایک جیسی ہوتی ہے, لیکن اس کے اندر معنی اس قدر گہرے پنہاں ہوتے ہیں کہ جب ان معنی کی طرف لوگ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کمال ہے, اتنا دقیق موضوع شاعری کے اندر بیان کر دیا. یعنی دقیق موضوع جو ہوتے ہیں ان کو نثر میں بیان کرنا بھی مشکل ہوتا ہے, لیکن ان میں اتنا اگر شاعری میں کوئی بیان کر دے تو اس کا کمال ہوتا ہے. ایون کہ جو اقبال کی شاعری ہے اس کی جو لفظی خصوصیات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں, لیکن اس کے ساتھ جو اس میں خیالات اس میں سموئے گئے ہیں شاعری کے اندر وہ ان الفاظ سے زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں. اسی لیے اشعار پہ بہت سارے کلام کرتے ہیں. اقبال کی شاعری پر فن شعری کے اعتبار سے اعتراض کرنے والے کم نہیں ہیں, اس پہ باقاعدہ کتابیں ہیں, آرٹیکل ہیں, مضامین ہیں, لیکن جن خیالات کو اس نے اپنی ان شاعری کے اندر بیان کیا ہے لوگ کہتے ہیں کہ اس کا اس نے حق ادا کر دیا. اچھا, اسی طریقے سے مرزا غالب کی شاعری میں ایسی کیا چیز ہے, وہ جو مرزا غالب کے جملے ہیں نا کہ غیب سے مضامین آتے ہیں, تو وہ کیا ہے بیسیکلی کہ اتنی پیچیدہ باتوں کو انہوں نے شاعری میں سمو کیسے دیا, کیونکہ شاعری کے اپنے الفاظ پورے نہیں ہو رہے ہوتے اور اوپر سے اس میں مضمون بھی ڈال دیا جائے تو ایک بڑی بلند چیز ہوتی. تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے جو تصوف ہے اور تصوف میں بھی جو سرسری باتیں ہیں وہ نہیں, جو گہرے راز ہیں, جو بڑے بڑے اولیاء و صوفیاء نے بڑے مبہم الفاظ کے اندر اور بڑے جو ہے وہ پیچیدہ اصطلاحات کے اندر بیان کیے ہیں, مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تو ان کو یوں کہہ لے کہ کچھ ڈسکلوز کیا, کچھ ان کو ایکسپلین کیا, اور پھر شاعری کے اندر ان کو بیان کر دیا اور شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا, اور ایک ہی مضمون کے لیے کیسے کیسے عنوانات اس کے اندر باندھے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی جو شاعری ہے بیسیکلی اس کا جو لنک جا کے ملتا ہے وہ شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ملتا ہے. جو لوگ شیخ اکبر کی ذات کو جانتے ہیں اور ان کے کام کو جانتے ہیں اور ان کے خیالات کو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ کس قدر دقیق ہیں.
ٹھیک
ہے, ایون کہ ابھی بھی شیخ اکبر کی جو کتابیں ہیں وہ کسی بہت اچھے پڑھے لکھے کے سامنے رکھ دی جائیں نا
جی
تو وہ بھی لادری کہہ کے ہاتھ کھڑے کر لے گا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی. اچھا, اور تو اور میں آپ کو عرض کروں, علامہ اقبال نے جو آخری خط پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا تھا,
ٹھیک ہے,
اس میں شیخ اکبر شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ لے کے کلام کی شرح ان سے پوچھی تھی.
اللہ اللہ اللہ،
کہ یہ مقام جو ہے نا یہ مجھے سمجھ نہیں آیا،
ٹھیک ہے،
آپ کے نزدیک اس کی شرح کیا ہے؟ یہ وہ مکتوب تھا جو پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا گیا، یعنی پیر میر علی شاہ صاحب کا اس کے بعد انتقال ہو گیا، علامہ اقبال تو بہت بعد میں فوت ہوئے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ایسا ایک جینیس اور ذہین آدمی جس کی اپنی شاعری دوسرے سمجھتے ہیں، لیکن اسے شیخ اکبر کا کلام سمجھنے کے اندر دقت آ رہی ہے. اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس سارے کو اٹھا کے اپنی شاعری کے اندر ڈال دی.
بہت خوب.
تو آپ فہم کی بلندی،
ٹھیک ہے،
آپ عقل اور فراست کی جو ایک یوں کہہ لے کہ جو ہے نا وہ گہرائی ہے،
جی،
آپ اس کو دیکھیں کہ وہ کیا ہے. تو یہ ایک بنیادی چیز ہے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی اشعار کے اندر، کہ اس لیے ان کے کلام کو اس قدر سراہا جاتا ہے، اتنا پسند کیا جاتا ہے. یہ تو ہے اس کا ایک پہلو. اب آ گیا دوسرا پہلو کہ جناب جو دین دشمن لوگ ہیں، ایون کے جو مسلمان نہیں ہیں، وہ بھی مولانا روم کی شاعری کو پسند کرتے ہیں.
جی،
اگر تو اس میں ساری اسلام کی تعلیمات ہوتی،
جی،
تو جو اسلام ہی کو پسند نہیں کرتا وہ مولانا روم کی شاعری کو کیوں پسند کرے؟
یہ سوال،
اس کا مطلب ہے اس سے ہٹ کر کچھ ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے کہ مولانا روم کی شاعری کو بے دین ٹائپ کے لوگ بھی پسند کرتے ہیں، یہ صرف مولانا روم کا معاملہ نہیں ہے. بہت ساری اسلام کی ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کو مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم بھی پسند کرتے ہیں. اچھا، مسلمانوں میں اسلامی تعلیمات کو چاہنے والے اور نہ چاہنے والے وہ بھی بہت ساری ہستیاں ہیں جن کو پسند کرتے ہیں. جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ریفرنس تو ہر کوئی دیتا ہے.
جی،
امام غزالی کا نام یورپ والے بھی دیتے ہیں.
جی،
اور ابھی ہمارے جو دیسی لبرلز ہوتے ہیں وہ بھی ان کا نام لے لیتے ہیں کہ جناب وہ ان کا فلسفہ تو ان کا کام تو نظامیہ سے کتنے غزالی نکلا ہے، تمہارے کیوں نہیں نکلتے، یہ جو اس طرح کی باتیں. اس کا مطلب ہے کہ امام غزالی کو کچھ مانا تو کہہ رہے نا کہ بھائی آپ کے مدارس سے کیوں نہیں نکلتے. اچھا، تو اسی امام غزالی کا بھی معاملہ ہے. اچھا، اسی طرح داتا صاحب کی مثالیں دینے والے بھی بہت ہیں. دیکھ جی، کشف المحجوب، معرفت کا گنجینہ، اسرار کا خزانہ، کیا کیا اس کے اندر بیان کر دی ہے. حالانکہ پڑھا نہیں ہوتا بیچاروں نے، لیکن نام ہے تو اس کو مانتے ہیں. اچھا، اسی طرح بابا بلے شاہ کا نام، وہ تو ڈھیروں ڈھیر استعمال ہوتا ہے، سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کا، خواجہ غلام فرید کا،
اور
شاہ عبد الحتیم بٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا. اچھا، اسی طرح میاں محمد بخش کا، یہ سارے بزرگوں کے نام استعمال کیے جاتے ہیں، اور بھی بہت سارے ہوں گے، چند ایک میں نے معروف نام عرض کیا. تو دیکھیے ان کا ہوتا کیا ہے، ان بزرگوں کی جو نظر تھی وہ جو اسلامی احکام ہیں ان کی روح ان کی اصل مقصود کی طرف بہت زیادہ تھی.
اللہ.
اور یہ جب دیکھتے تھے کہ لوگ وہ ظاہر کو لے لیتے ہیں اور باطن کو چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ ظاہر کا جو حکم ہے اس کے پیچھے باطن بھی موجود ہوتا ہے، تو وہ لوگوں کو اس پر امفیسائز کرتے تھے، اس کی ترغیب دیتے تھے، تاکید کرتے تھے کہ بھائی باطن پہ بھی توجہ کرو، صرف ظاہر کی طرف نہ جاؤ، باطن کی طرف بھی جاؤ. اب یہ ایسے ہے جیسے احادیث طیبہ کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں. فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھے اور اس کی نماز کے اندر اس کا خیال نہ ہو اور بھاگم بھاگ نماز پڑھ لے تو یہ ایسی ہے جیسے چور کی نماز، نماز کا چور ہے، بدترین چور ہے. یا فرمایا کہ ایسے کی نماز ختم ہونے کے بعد لپیٹ کے اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے. یا روزے کے بارے میں حدیث مبارک ہے کہ جو شخص روزہ رکھے لیکن جھوٹ بولنا، غیبت کرنا نہ چھوڑے تو ایسے آدمی کے روزے کی اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے.
ٹھیک
ہے. اچھا، یہ اسی طرح فرمایا کہ اس بندے کا ایمان ہی نہیں ہے جس میں دیانت داری نہیں، جس میں وعدے کی پابندی نہیں. یا فرمایا کہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو وہ مومن نہیں ہے. تو ایسی احادیث طیبہ بھی موجود ہیں کہ جن کے اندر ایک بطور تاکید کے اور بطور زجر کے، یعنی ایک سختی کے طور پہ کچھ چیزیں بیان کی جاتی. اب ہوتا یہ ہے کہ وہاں پر اصل مقصود کی نفی نہیں ہوتی، اصل شے کی نفی نہیں ہوتی. جیسے یہ جو حدیث ہے کہ جو بندہ روزہ رکھے اور جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اس کے روزے کی خدا کو کوئی پرواہ نہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کا روزہ ہوا ہی نہیں؟ اس نے جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا تھا رمضان کا اس پہ روزہ، تو وہ روزہ ہی اس کا نہیں ہوا، پھر روزہ تو ہو گیا. ہاں، اس سے لعلکم تتقون جو حاصل کرنا تھا نا وہ جس نے کیا، لہذا لعلکم تتقون جو حاصل نہیں کیا نا تو اس کی وجہ سے اس کو ڈانٹا جا رہا ہے کہ تو نے کیسا روزہ رکھا. اب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روزہ رکھو اور وہ رکھو کہ جسے تمہیں تقویٰ ملے. یہ مطلب نہیں ہوتا کہ تقوی نہ ملے تو روزہ بھی نہ رکھو، یعنی اصل میں یہ روزہ رکھ کے مقصد حاصل کرنے کا حکم ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ مقصد حاصل نہیں ہے تو اصل حکم بھی چھوڑ دو۔ تو بزرگوں کی جو شاعری ہے اس میں بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ بزرگ ایسی جو باتیں کرتے ہیں نا کہ جناب تسبیح کی، تسبیح پھیری اور دل نہ پھرا، ایسی تسبیح کا کیا فائدہ؟ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ تسبیح نہ کرو؟ اس کا مطلب ہوتا ہے تسبیح پھیرو ساتھ میں دل بھی پھیرو۔
اللہ بہت خوب۔
تو اصل مقصد ان کا دونوں چیزوں پہ زور دینا ہوتا ہے، ایسا کوئی بزرگ ملے گا ہی نہیں کہ جو یہ کہے کہ جب تمہیں مقصد حاصل نہیں ہو رہا تو تم اصل شے بھی چھوڑ دو۔ اس کو میں دوسرے آسان الفاظ کے اندر عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں ہم اس کے لیے ایک اصطلاح یہ استعمال کرتے ہیں کہ بزرگان دین جو عبادات ہیں ان کی روح حاصل کرنے پر زور دیتے ہیں،
جی
ان کی روح حاصل کرنے پر زور دیتے ہیں کہ عبادت کی روح کیا ہے فلاں، نماز کی روح کیا ہے فلاں شے، روزے کی روح کیا ہے فلاں شے۔ جیسے ہم بولیں نماز کی روح ہے خدا کی بارگاہ میں حضوری،
ٹھیک ہے،
روزے کی روح ہے نفسانی خواہشات کو دبانا،
ٹھیک ہے،
حج کی روح ہے عشق الہی میں ڈوب جانا،
سبحان اللہ،
زکات کی روح ہے کہ خدا کی محبت کا ایسا غالب آ جانا کہ جس میں بندہ اپنا پسندیدہ مال بھی قربان کرنے کو تیار ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یہ چار چیزیں ہیں جنہیں ہم ان چار عبادتوں کی روح قرار دیں گے۔ تو اب جب یہ روح ہیں تو آپ ذرا خود غور کر لیں کہ روح بدن کے اندر ہوتی ہے یا بدن سے باہر ہوتی ہے؟
اندر ہوتی۔
روح بدن کے اندر ہوتی۔ اسلام نے، دین نے، بزرگان دین نے جو اس روح کو حاصل کرنے کا فرمایا وہ ان عبادات کے سانچوں کے اندر حاصل کرنے کا فرمایا،
بہت
ان عبادات کی جو ظاہری جسم ہے اس جسم میں روح ڈالنے کا فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ جو عبادات کا جسم ہے اسے تو تم تروڑ مروڑ کے سڑ میں پھینک دو اور روح کو جانا تم اپنی جسم میں ڈال کے گھومتے پھرو، ایسی روح کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ کوئی بزرگ آپ کو ایسا مل ہی نہیں سکتا، ہاں وہ بابا بلھے شاہ ہیں، وہ سلطان باہو ہیں، وہ خواجہ غلام فرید ہیں، وہ میاں محمد بخش ہیں، یا وہ داتا صاحب ہیں، یا وہ کوئی اور بزرگ ہیں، آپ کو ایسا بزرگ مل ہی نہیں سکتا کہ جو عبادات کا انکار کر کے صرف روح اور قلب کی صفائی کی بات کرے۔ عبادات کا انکار کر کے تو مسلمان ہی نہیں رہے گا تو بزرگ کس بات کا ہوا؟
بہت خوب۔
تو بزرگان دین جو بات کرتے ہیں وہ پہلے وہ کرتے یہ ہیں کہ دیکھیں شریعت نے یہ جو احکام دیے ہیں یہ بمنزلہ جسم کے ہیں، اور جو ان سے مقصود ہے محبت اور خدا کی محبت میں ڈوبنا اور خدا کے لیے قربانی دینا اور خدا کی بارگاہ میں حضوری، یہ ان عبادات کی روح ہیں، لہذا یہ عبادات تو کرو لیکن ان کے اندر وہ روح بھی ڈالو۔ ایسا کوئی بزرگ نہیں کہتا کہ جناب یہ بدن تو توڑ پھوڑ کے سائڈ میں کر دو، نماز پڑھو نہ پڑھو حضوری کے مزے لیتے رہو، روزہ رکھو نہ رکھو تقوی تمہیں مل ہی جائے گا، تم جو ہے نا وہ حج کرو نہ کرو بس عشق الہی میں ڈوبے رہو، ایسا بندہ مسلمان نہیں ہوگا تو بزرگ کہاں سے ہوگا؟ تو معاملہ یہ ہوتا ہے۔ مولانا روح رحمت اللہ علیہ کا جو معاملہ ہے اس میں کیا ہے، اس میں پہلو یہ ہے کہ مولانا روح رحمت اللہ علیہ نے عشق اور محبت پہ بڑا زور دیا ہے۔ ان کی شاعری جو ہے وہ عشق و محبت کے واقعات کو بیان کرتی ہے، عشق کے انہوں نے ایسے ایسے واقعات بیان کیے ہیں کہ ایک اس میں لطف آتا ہے، اس میں مزہ آتا ہے۔ جیسے اس میں کئی بہت سارے واقعات ہیں، میں اس میں تفصیل کیا عرض کروں، جیسے بادشاہ کو جائے کسی عورت سے محبت ہوئی، اس نے اٹھا کے اس کو محل میں رکھ دیا، لیکن وہ دن اس کو کھانے بہترین سے بہترین دیے، لیکن اس کا جو وجود تھا وہ گھلتا جا رہا تھا، اس کا حسن جو ہے نا وہ مدھم ہوتا جا رہا تھا۔ تو اب وہ حکیموں کو جمع کیا، پتا کیا، ایک حکیم نے آ کے پھر اس کی نبض شناسی کی کہ اسے کسی اور سے محبت تھی، تو اس نے پہلے شہروں کے نام، ملکوں کے نام لیے، پھر شہروں کے نام لیے، پھر محلوں کے نام لیے، محلے کے افراد کے نام لیے، تو جس سے اس کو محبت تھی اس کے نام کے اوپر آ کے اس لڑکی کی دھڑکن تیز ہوئی، تو اس پہ اس نے وہ سارا۔ تو چونکہ اس طرح کی عشق و محبت کے واقعات ہیں، اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ عشق و محبت کے، اچھا اور چونکہ مثنوی کا بہت بڑا اور مین ٹاپک جو ہے وہ ہے عشق،
جی ایسے،
اچھا اب عشق کے لیے انہوں نے واقعات ایسے بیان کیے،
ٹھیک ہے،
تو اب جو الٹے سیدھے عشقوں کے اندر پڑے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے تو قصے گانیاں بہت ٹیسٹی ہیں،
ٹھیک ہے،
بڑا مزہ آتا ہے ان کو۔ تو اب انہوں نے کیا کیا کہ اس کو اٹھایا، مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے عشق کا لفظ لکھ کے جو اس کے اصول، جو اس کی علامات، جو اس کے آثار، جو اس کی کیفیات بیان کی ہے, انہوں نے اس کو لے کے ڈھول بجانا شروع کر دیا. واہ جی واہ, مولانا روم تو اپنی کیٹیگری کے ہیں.
اللہ معذرت.
تو اس پر ہے کہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ کو جو یہ اتنا پسند کرتے. اور بھی فیکٹرز ہیں عشق کے علاوہ, بھی اخلاقیات کے اوپر بھی بڑا خوبصورت ان کا کلام ہے, لیکن عشق والا جو پہلو ہے نا, چونکہ یہ بڑا نمایاں ہے, اس میں قصے بڑے شاندار ہیں, تو انہوں نے اس کو لے کر جو ہے نا وہ اس کا کرنا شروع کر. اسی لیے ابھی کچھ عرصہ پہلے وہ ایک کتاب بھی چھپی تھی محبت کے اصول, اور کافی سارے اصول تھے نا اس میں, 40-50 اصول تھے. تو اب وہ کیا تھا کہ وہ مولانا روم نے عشق و محبت کی جو چیزیں بیان کی تھی اس کے ضمن میں جو انہوں نے آثار علامات اور وہ چیزیں لکھی تھی, اس کو اٹھا کے انہوں نے رول بنا کے ایک ناول تیار کیا. اب وہ ناول جو ہے وہ دنیا کے جو نا وہ بیسٹ سیلر ناولس کے اندر وہ شامل ہو گیا. حالانکہ نہ مولانا روم کا دماغ ادھر گیا کہ تم نے یہ حرکتیں کرنی ہیں, وہ تو عشق الہی کے اعتبار سے سارا کلام کر رہے تھے. تو مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی جو مقبولیت ہے اور جو لوگ ان کو پسند کرتے ہیں, اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر یہ عشق و محبت کا ہے. پھر اس کے علاوہ انہوں نے پرندوں کی اور جانوروں کی بولیوں سے بہت ساری باتیں کی ہیں, تو وہ بڑی دلچسپ چیزیں ہیں کہ پرندوں کی زبان سے جو ہے نا بڑی معرفت کی باتیں اور بڑی حقیقت کی باتیں بیان کی گئی ہیں, تو لوگ اس وجہ سے بھی پسند کرتے ہیں.
جی مدنی چینل کے ناظرین, بہت خوبصورت طریقے سے مفتی صاحب نے مولانا روم رحمت اللہ تعالی کی مقبولیت کے راز کو بیان فرمایا. اس میں ضمناً عشق کی بھی بات ہوئی. اسی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا. مولانا روم کی تعلیمات کا اور بالخصوص مثنوی کا جو ایسنس ہے وہ عشق و محبت ہے. وہ عشق و محبت کو کیسے لیتے ہیں, وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, پہلے میں وہ چند اشعار پڑھ دوں آپ کے سامنے, پھر انشاءاللہ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ کے تصور عشق پر کچھ بات ہوگی. آپ عشق کے بارے میں فرماتے ہیں, ہر کے را جامیز عشق چاک شد, اوز حرص و عیب کلی پاک شد. یعنی جو عشق و محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے, گرفتار ہو جاتا ہے, وہ حرص اور عیب جیسی روحانی بیماریوں سے پاک ہو جاتا ہے اور کلی طور پر پاک ہو جاتا ہے. شاد باش اے عشق خوش سودائے ما, اے طبیب جملہ علت ہائے ماں. اب یہاں پر وہ عشق کی تحسین فرماتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اے عشق, تو اس ڈاکٹر کی طرح ہے کہ جو میری تمام بیماریوں کے لیے علاج ہے. اگر عشق میرے پاس ہے تو پھر مجھے کسی اور علاج کی ضرورت نہیں, عشق اکیلا ہی میری تمام بیماریوں کے علاج کے لیے کافی ہے. اے دوائے نخوت و ناموس ماں, اے تو افلاطون و جالینوس ماں. یعنی یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ تم میرے تکبر اور وہ جو مجھے حب جاہ کی بیماری ہے اس کے لیے اے عشق تم دوا ہو, اور جیسے افلاطون اور جالینوس اپنے زمانے کے بہت بڑے حکما ہوئے ہیں اور ان کے پاس کم و بیش ہر بیماری کا علاج تھا, تو ایسے ہی اے میرے عشق تو بھی ایک ایسا حکیم ہے کہ تیرے پاس میری ہر بیماری کا علاج ہے. حضور, ان اشعار کے بعد سوال یہ ہے کہ مولانا روم کا تصور عشق ہے کیا؟ وہ کیا ایسی چیز ہے جس کو وہ اکسیر اعظم سمجھتے ہیں اور ان کے نزدیک وہ ہر مرض کی دوا ہے؟
دیکھیں, مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے جو عشق کے حوالے سے کلام کیا ہے, آپ ان کے الفاظ پہ غور کریں
جی,
تو اس میں واضح ہو جاتا ہے کہ وہ کون سے عشق کی بات کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے,
وہ فرما رہے ہیں کہ میں اس عشق کی بات کر رہا ہوں جو طبیب جملہ علت ہائے ماں ہے.
اللہ اللہ اللہ, ٹھیک ہے,
جو میری تمام علتوں میرے باطن کی جملہ بیماریوں کا طبیب ہے.
ٹھیک ہے,
میں اس عشق کی بات کر رہا ہوں.
ٹھیک,
وہ کہہ رہے ہیں میں اس عشق کی بات کر رہا ہوں کہ جو میرے نخوت و ناموس کو دماغ سے نکال دے گا.
ٹھیک ہے,
میرے دماغ میں غرور ہے, فخر ہے, اپنی بڑائی کا احساس ہے, حب جاہ ہے, وہ اس کو نکال دے گا. ٹھیک, وہ فرماتے ہیں کہ میں اس عشق کی بات کر رہا ہوں کہ جو حرص و عیب سے مجھے نکال دے گا.
اللہ اللہ,
میرے اندر سے حرص و عیب نکال دے گا. ٹھیک, اب آپ ان الفاظ کے اوپر غور کر لیں کہ وہ کون سا عشق ہوتا ہے جو بندے سے حرص نکال دیتا ہے, عیب نکال دیتا ہے, نخوت نکال دیتا ہے, غرور نکال دیتا ہے, حب جاہ نکال دیتا ہے, اس میں جو باطنی خواہشات اور نفسانی خواہشات ہیں وہ نکال دیتا ہے. کیا وہ عشق ہے کہ جسے عشق معشوقی کہتے ہیں یا وہ عشق الہی ہے؟
اللہ اللہ,
یہ تو عشق الہی کی بات ہو رہی ہے نا. یہ وہ عشق ہے جو یہ سارے کام کرتا ہے. یہ جو دنیاوی عشق و محبت, اگر وہ حلال نہیں ہے, حلال ہے کہ جیسے میاں بیوی کے درمیان ہے, یا محبت کا تعلق ہے اپنے اولاد سے ہوتا ہے, اپنے ماں باپ سے ہوتا ہے, وہ تو ایک بالکل ڈفرینٹ چیز ہو جاتی ہے نا. عشق کا معاملہ جو ہے نا وہ ایک میاں بیوی کے درمیان ہے, تو اس میں شریعت نے کوئی روک رکاوٹ نہیں رکھی جب تک کہ شریعت سے دور نہ کرے. لیکن جس پر یہ لوگ محمول کرتے ہیں
ٹھیک ہے
وہ تو جملہ نفسانی خواہشات، لذات، شہوات اور جتنی علتیں مولانا روم کے عشق سے نکلتی ہیں نا، اس عشق سے پیدا ہوتی ہیں.
اللہ بہت خوب.
تو یہ تو الٹی گنگا ہوتی ہے نا، یہ تو الٹی چیزیں ہوتی ہیں. اچھا اب یہ تو بات بالکل واضح ہے کہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ کا جو عشق کا بیان ہے وہ عشق الہی کے بارے میں، انہوں نے اگر عشق مجازی کی مثالیں بھی دی ہیں تو ان کے پیچھے بیسک کانسیپٹ عشق الہی کا ہی ہوتا ہے. تصوف کی اصطلاحات ہوتی ہیں کہ جس کے اندر ایون کہ اگر وہ رخ اور رخسار اور تل اور جبین کا بھی اگر وہ بات کریں گے تو وہ بھی خاص معنی کے اوپر
مجاز کے پیرائے
مجاز کے پیرائے کے اندر حقیقت کا بیان ہوتا ہے. اچھا جیسے نا کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزار سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. تو یہ جو حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کیونکہ حقیقت کو ویسے نہیں دیکھا جا سکتا، ٹھیک ہے نا، حقیقت کو دیکھنے سے ہم قاصر ہیں، ہمارے اندر وہ قوت نہیں ہے کہ ہم حقیقت جو حقیقت عظمیٰ ہے ہم اسے دیکھ سکیں، حق کو دیکھ سکیں. تو اس لیے کہا کہ لباس مجاز کے اندر، لباس مجاز میں تجلیات ہیں، تجلیات مختلف انداز کے اندر ہو سکتی ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قابل برداشت بنا کے ہمارے سامنے ظاہر کرے. اچھا اب جو عشق کا معاملہ ہے اس کو، اب اس پر یہ سوال ہوتا ہے کہ آخر یہ تمام بیماریوں کا علاج کیسے ہے، یہ تمام علتوں کے لیے طبیب کیسے ہے. اس پر بزرگان دین نے ایک بڑی خوبصورت مثال بیان فرمائی ہے، اور شاید وہ بھی مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے ہی کہیں بیان کی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ کسی جگہ پر اگر جھاڑیاں اگی ہوئی ہوں، ایک وسیع میدان ہے اور جھاڑیوں سے بھرا ہوا، اور جھاڑیوں کو ختم کرنا ہے، زمین ہم نے صاف کرنی ہے، وہاں اگر کچھ بونا ہے، کچھ پیداوار چاہیے، کچھ گل و گلزار چاہیے، تو ہمیں اس کے لیے وہ جھاڑیاں ختم کرنی. ان کو ختم کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم ہر جھاڑی کو پکڑ کے اکھیڑنا شروع کر دیں. اکھیڑتے رہے اکھیڑتے رہے اکھیڑتے رہے اکھیڑتے رہے، اس میں ہماری محنت ہوگی، مشقت ہوگی، قوت زیادہ لگے گی، لیکن بہرحال صاف ہو جائے گا، میدان صاف ہو جائے گا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جسٹ آگ لگا دیں،
ٹھیک ہے، اور سب بھسم ہو جائے،
سارے بھسم ہو جائے،
ٹھیک
ٹھیک. اس میں محنت بڑی کم ہے اور نتیجہ بڑا جلدی ملتا ہے. کہ جیسے آپ نے آگ لگائی، میرا خیال ایک دن نہیں گزرے گا ساری کی ساری جھاڑیاں جل کے راکھ ہو جائیں گی، میدان آپ کو صاف مل جائے گا. آپ نے جسٹ صفائی کرنی اور بیج بونے اور آپ کو پیداوار مل جائے گی. تو بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ دل جو عشق الہی کے لیے زمین ہے، عشق الہی کے بیج کے لیے زمین ہے، اس زمین کے اندر ہرس و ہوس کی جھاڑیاں اگی ہوئی ہیں،
ٹھیک ہے.
اب اس کے اوپر تکبر کی جھاڑی بھی ہے، حسد کی بھی ہے، بغض کی بھی ہے، کینے کی بھی ہے، دنیا کی محبت کی بھی ہے، اور منافست کی بھی ہے، یعنی جو باطنی امراض ہیں، ریاکاری بھی ہے، اس میں حب جا بھی ہے، مال و دولت سے پیار بھی ہے، اس کی جھاڑیاں اس کے اندر لگی ہوئی ہیں. اس کا علاج دو طریقے سے، ایک تو یہ ہے کہ آپ ایک ایک جھاڑی کو پکڑے اور اس کا علاج کریں. آپ نے تکبر کو پکڑا، تکبر کی علامات کو دیکھا، ان کا سارا سوچ سمجھ کے اب آپ نے اس کو کاٹنا شروع کیا، کیونکہ اس جھاڑی کی کیٹیگری کچھ اور ہے. اس کے بعد آپ نے حسد کو پکڑا، حسد کی جھاڑی کو کاٹنے کے لیے کچھ اور آپ کو کرنا پڑا. پھر کینے کی جھاڑی تھی، اس کے لیے کچھ آپ کو کچھ اور کرنا پڑا. آپ کا وقت بہت لگے گا، لیکن بہرحال نتیجہ ملے گا. یہ ہے مجاہدے کا راستہ. مجاہدے کے راستے کے اندر ایک ایک مرض کو لے کے اس کا علاج کیا جاتا ہے. یہ طویل ہوتا ہے، ہوتا کامیابی کے ساتھ ہوتا طویل ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ اتنے طول طویل راستے کی بجائے آپ اس میں عشق الہی کی آگ لگا دیں. عشق الہی کی آگ ایسی غالب آ جائے کہ نہ تکبر یاد رہے، نہ ہرس یاد رہے، نہ ہوس یاد رہے، نہ شہوت یاد رہے، نہ کینہ یاد رہے، نہ ریاکاری یاد رہے، نہ دنیا یاد رہے، ایون کے بزرگان دین کو اس مرتبے کے اعتبار سے نہ آخرت یاد رہے. ورضوان من اللہ اکبر،
سبحان اللہ،
اللہ کی رضا سب سے بڑی،
ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے. وہاں پر پھر صرف صرف جو ہے وہ لوجہ اللہ، وہاں پر صرف یہ رہ جاتا ہے، یریدون وجہ، وہاں صرف یہ رہ جاتا ہے، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، وہاں یہ رہ جاتا ہے. تو ایک طریقہ یہ ہے،
ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے. تو مولانا روم رحمت اللہ علیہ جو فرما رہے نا, اے طبیب جملہ علت حائما, شاد بات
عشق خوش
سودائے ماں, اے طبیب جملہ علت حائما, وہ بیسیکلی اس طریقے عشق کی بات کر رہے ہیں. وہ اس لیے بات کر رہے ہیں کہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے جو اللہ تعالیٰ کا قرب پایا تھا وہ اس راستے سے پایا تھا. جو مولانا شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ نے جو آپ کی تربیت فرمائی تھی وہ راستہ یہ عشق والا راستہ تھا. تو چونکہ انہوں نے کیا کیا تھا, وہ آئے آ کے ایک جھلک دکھائی, ایک شے کا اظہار کیا جو ان کی کتابوں کے حوالے سے کتاب موت کے اندر ڈال دی, تو بعد میں جب نکالی تو ویسی کی ویسی تھی, یہ کیا اور نکل گئے. اب وہ چلے گئے اور ان کے دل کے اندر آگ لگ گئی,
سبحان اللہ,
عشق کی محبت کی, سوز کی, تپش کی ان کے اندر جائے, وہ ایک جس کو کہتے کہ الاؤ جل اٹھا. یہ پھر اس کے پیچھے نکلے. اب اس عشق و محبت کے پیچھے یہ ایسے لگے, مولانا شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کی محبت میں یہ ایسے ڈوبے ایسے ڈوبے کہ وہ جو بحثیت عالم, بحثیت محدث, بحثیت فقیہ کبیر, بحثیت استاذ, بحثیت مشہور ہستی, بحثیت مرجع مأوا, اور بحثیت کیا نام ہے, بڑے بڑے دور سے کے لوگ آتے تھے, مقتدا تھے, وہ ساری حیثیتیں بہرحال بندے کے اندر کچھ نہ کچھ چیزیں پیدا کرتی ہیں. لیکن جب یہ عشق خوش سودائے ماں کا معاملہ ہوا تو وہ جو جملہ علت ہائے تھی, جو حرص کی, عیب کی اور بقیہ چیزوں کی تھی, نخوت و ناموس ماں, وہ سارے کا سارا وہ ویسے ہی ذہن سے نکل گیا کہ وہ بھی کوئی چیز تھی اور میں بھی کوئی چیز تھا.
اللہ اللہ اللہ,
میں کوئی عالم تھا, میں کوئی علامہ تھا, میں کوئی محقق تھا, میں کوئی مدقق تھا, میں کوئی استاد تھا, میں بڑا جناب پہنچا ہوا تھا لوگوں کی نظر میں, اور میں بڑا مقتدا تھا, پیشوا تھا, اور میں بڑا مرجع و ماوا تھا, مرجع عالم تھا, لوگ دور دراز سے آتے تھے, سب نکل گیا. حالانکہ یہ ساری کی ساری چیزیں حب جا پیدا کرتی ہیں, یہ ساری کی ساری چیزیں تکبر کی طرف لے کے جاتی ہیں. تو چونکہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی ان جملہ علت ہائے ماں کا علاج
سبحان اللہ
اس راستے سے ہوا تھا, عشق خوش سودائے ماں سے, تو لہذا انہوں نے اسی کے اعتبار سے کلام کیا. تو وہ جو عشق تھا شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کے ساتھ تھا, وہ عشق جو تھا وہ عشق الہی کی صورت تھی, کیونکہ ان کے پیچھے ان کا جو بھاگنا تھا وہ خدا کو پانے کے لیے تھا. شاہ شمس تبریز کی بذات خود ایسی کیا ہستی تھی کہ ان کے پیچھے جانا تھا. ان کے اندر انہوں نے جھلک دیکھی کہ یہ بندہ ہے جو خدا تک پہنچانے والا ہے, تو پھر یہ اس کے پیچھے لگے, ان کے پیچھے لگے, پھر ان کو پایا, پھر وہ مرتبہ حاصل کیا, تدریس چھوڑ دی, تعلیم چھوڑ دی, بہت کچھ چھوڑ دیا. تو یہ وہ سارے کا سارا ہے. اچھا, اب یہ جو معاملہ ہے عشق الہی کا, عشق الہی کا معاملہ وہ تھوڑی ہے کہ یہ کوئی جنا مولانا روم کی دریافت ہے. بھائی عشق و محبت تو قرآن کے اندر بیان کی گئی.
اللہ اللہ,
قرآن مجید کی سری واضح آیت ہے, والذین آمنوا اشد حبا للہ.
اللہ اللہ,
اور ایمان والے سب سے شدید محبت اللہ سے کرتے ہیں.
سبحان اللہ.
تو بھائی عشق کسے کہتے ہیں؟ شدید محبت کا نام ہے. محبت جب شدت اختیار کر جائے اسے عشق کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں کیا بیان ہوا, والذین آمنوا اشد حبا للہ, تو یہ اسی عشق الہی کا تو بیان ہے. اچھا, اسی طرح قرآن مجید کی دوسری آیت مبارکہ ہے, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, واصبر نفسک مع الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہ.
اللہ,
فرمایا کہ تم اپنے آپ کو ٹھہرائے رکھو ان لوگوں کے ساتھ, ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں, اور پکارتے کس حال میں ہیں, یریدون وجہ.
سبحان اللہ,
وجہ الہی ہی ان کی مراد ہے, ان کا مقصود ہے, ان کا مطلوب ہے, ان کا دلی قصد ہے.
سبحان اللہ,
وجہ الہی ذات الہی, لیکن ذات الہی کو وجہ الہی سے جو تعبیر کرنا ہے,
ٹھیک ہے,
اس کے پیچھے وہ عشق اور محبت کا جو کانسیپٹ ہے,
سبحان اللہ,
کہ عشق و محبت میں ہوتا ہے کہ نظر آ لباس مجاز میں, وہاں وہ جو حقیقت منتظر کے ساتھ بات کی جاتی ہے, یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اس انداز میں بیان کیا ہے. یریدون وجہ, ورنہ یریدون اللہ سیدھا سیدھا ایک لفظ ہے, لیکن یریدون وجہ بطور خاص یہ بیان کیا. اچھا, اسی طرح, اچھا یہ یریدون وجہ ایک اور جگہ بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے. اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو راہ خدا میں خرچ کرنا تھا,
ٹھیک ہے,
جو راہ خدا میں ہم خرچ کرتے تھے, تو اس کے اوپر لوگوں نے یہ سوال اعتراض اٹھایا کہ لگتا ہے کہ یہ جو غلام خرید کے آزاد کر دیتے غلاموں کا کوئی آپ کے اوپر احسان ہے جس کا یہ بدلہ چکا رہے ہیں. تو اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى, ان پر کسی کا احسان نہیں ہے کہ جس کا بدلہ دیا جا رہا. یہ کیوں غلام خرید کے آزاد کر دیتے ہیں؟ اللہ تعالی نے فرمایا اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْعَالَى,
اللہ سبحان
اللہ, اپنے رب اعلی کے وجہ کریم کو طلب کرنے کے.
سبحان اللہ, بہت خوب.
تو اب آپ دیکھیں یہاں پر بھی رب اعلی کے وجہ کریم کی جو بات ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا عشق اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہی تو ہے.
جی
اچھا, اسی طرح قرآن مجید کے اندر ایک اور جگہ پر ان لوگوں کا بیان کیا کہ جو اپنا مال قربان کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے, وہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, یتیم مسکین اور قیدی انہیں وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں.
سبحان اللہ,
اللہ کی محبت میں. حالانکہ یہاں لفظ بالکل واضح طور پہ آ سکتا تھا جنت کی طلب میں, جہنم سے نجات پانے کے لیے, ثواب کی غرض سے. اچھا, اس کے بعد جو اگلے الفاظ ہیں وہ کیا؟ کہ یہ جو اللہ کی راہ میں دینے والے ہیں یہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ.
سبحان اللہ,
انما صرف از صرف, صرف از صرف ہم تمہیں کھلا رہے ہیں وجہ اللہ کے لیے.
سبحان اللہ,
اللہ کی رضا کے لیے ہم صرف صرف اس لیے کھلا رہے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہمیں نہ تم سے بدلہ چاہیے نہ شکریہ چاہیے. شکریہ بھی ادا نہ کرنا, بدلہ دینا تو بڑی چیز ہوتی نا. وہ کھلا کے کہتے ہیں کہ تم ہمارا شکریہ بھی ادا نہیں کرنا کہ جناب بڑا شکریہ آپ نے ہمیں کھانا کھلا دیا, بھوک کے جناب بڑا شکریہ آپ نے ہمیں ہماری مدد کی, بڑا شکریہ آپ نے ہماری مصیبت دور کی, ہم تم سے شکریہ بھی نہیں چاہتے. کیوں نہیں چاہتے؟ اس لیے کہ ہم نے تو وجہ اللہ کے لیے کھلایا, وجہ اللہ ہم نے تمہیں کھلایا. تو یہ جو عشق کی بات ہے کہ قرآن مجید کی ان آیات کے اندر بڑی واضح طور پر موجود ہے, اور وہی وہ چیز ہے کہ جس کو پھر صوفیہ کرام نے اپنے الفاظ کے اندر ذرا زیادہ شرح و بست کے ساتھ
بیان
کر دیا. ورنہ اس کے پیچھے اور اگر قرآن مجید ہی سے میں واقعات اگر عرض کرنا چاہوں تو اس میں بہت سارے واقعات آ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک واقعہ میں عرض کر دیتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنے بیٹے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو راہ خدا میں اللہ کے حکم پہ ذبح کرنے کے لیے چھری چلا دی تھی, کیا یہ عشق الہی کے بغیر ہو سکتا ہے؟
اللہ, بے شک یہ عشق الہی.
بڑھاپے میں ملا ہوا ایک بیٹا جس کے ساتھ فطری طور پہ طبعی طور پہ بندے کو بے پناہ محبت ہوتی, اس کے بارے میں یہ حکم ہے لٹاؤ اور اپنے ہاتھ سے چھری چلاؤ اس کی گردن کے اوپر, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی.
جی
اب یہ طبعی فطری محبت اور اس کے ساتھ اور پتہ نہیں کیا کیا خیالات ذہن کے اندر موجود ہوتے ہیں, اس محبت کو قربان تبھی کیا جا سکتا ہے کہ جب اس سے کوئی اوپر بھی محبت ہو.
اللہ اللہ, جی
محبت سے اوپر کی محبت کوئی ہوگی تو اس محبت کو قربان کیا جائے گا. تو وہ جو محبت سے بھی اوپر محبت ہوتی ہے وہ عشق کہلاتی ہے, اس کو عشق کہتے ہیں, کیونکہ وہ شدید محبت ہے. اگر یہ شدید ہے تو وہ اشد محبت ہے. تو وہ جو اشد محبت ہے وہ والذین آمنوا اشد حبا للہ, وہ عشق الہی ہے. تو یہ وہ عشق الہی کا وہ تصور ہے جو مولانا روم رحمت اللہ نے یہاں بیان فرما رہے ہیں.
اچھا, مولانا روم کی ہی تعلیمات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. ایک شعر جو ہے وہ بہت سی جگہوں پہ پڑا ہے, ایون اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے فتاوی رضویہ میں شاید کسی جگہ اس کو ذکر بھی کیا ہے, اور اعلی حضرت مولانا روم کے بہت سے اشعار کو نقل فرماتے ہیں. ایک شعر ہے, اے بسا ابلیس آدم روئے ہست, پس بہر دستے نہ باید داد دست. اس کا ترجمہ یہ کہ اے انسان ہوشیار ہو جاؤ کہ بہت سے شیطان جو ہے وہ آدمی کی صورت میں ہوتے ہیں, تو اسی وجہ سے ہر ایک شخص کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہیے. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بہت سے انسان ابلیس کی صورت میں ہوتے ہیں, تو اس سے کیا مراد ہے مولانا روم کی؟
اس سے مراد تو یہ ہے کہ جن کی کرتوتیں شیطان والی ہیں, جن کی حرکتیں شیطان والی ہیں, کہ بہت سے شیاطین انسانی لبادے میں پھر رہے ہیں.
ٹھیک ہے,
انسانی لباس میں بہت سے شیاطین پھر رہے ہیں, اور یہ وہ ہیں جو قرآن مجید, اور یہ بھی قرآن مجید کے ایک آیت کی بیسیکلی طرف اشارہ ہے. قرآن مجید کے اندر جو فرمایا گیا نا کہ من شر للوسواس الخناس,
ٹھیک ہے,
کہ میں پناہ مانگتا ہوں وسوسہ ڈالنے والے سے, الخناس جو بڑا خناس ہے,
ٹھیک ہے,
آگے بڑھتا ہے, وسوسہ ڈالتا ہے, بھاگ نکلتا ہے. یہ کون ہے جو وسوسے ڈالتا ہے اور جو خناس ہے وہ کون ہے؟ فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس, جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. وسوسہ کسے کہتے ہیں؟ خلاف حق بات کو. یہ کون ہوتا ہے؟ فرمایا من الجنت والناس, جنوں میں سے بھی ہے انسانوں میں سے بھی ہے. تو وہ جو انسانوں میں سے ہوتا ہے, تو مولانا روم رحمت اللہ علیہ اس کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ شکل سے انسان ہے لیکن حقیقت میں وہ شیطان ہے. یعنی اس اعتبار سے کہ اس کے کام, اس کی حرکات اور اس کی شرارتیں اور اس کے وسوسے جو ہے وہ شیطانوں والے ہیں. تو لہذا اب کس کانسیپٹ کے اندر یہ فرما رہے ہیں؟ یہ بتا رہے ہیں پیری مریدی کے جو بیک گراؤنڈ کے اندر, یہ اس بیک گراؤنڈ کے اندر ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو ظاہری اعتبار سے بڑا تقوی و طہارت کا اور صالحین کا حلیہ اختیار کیے ہوئے ہیں, ان کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں, ان کی باتیں کرتے ہیں, لیکن اندر سے وہ شیطان ہوتے ہیں کہ بہکاتے ہیں, اندر سے وہ گمراہ کر رہے ہوتے ہیں. اور ایسے بہت سے ملتے ہیں, ایسے بہت سے ملتے ہیں. مولانا روم رحمت اللہ علیہ کا زمانہ تو پھر بھی آج سے 800 سال پہلے کا ہے, اس سے بھی کئی 100 سال پہلے چلے جائیں آپ, اس زمانے کے اندر بھی آپ کو ملیں گے کہ اکابر بزرگان دین انہوں نے بڑا سخت کلام کیا ہے جعلی صوفیہ کے اوپر, جعلی پیروں کے اوپر, جعلی خانقاہیں بنا کے لوگوں کو لوٹنے والوں کے اوپر, خانقاہوں کو حصول زر اور حصول مال کا ذریعہ بنانے والوں کے اوپر. امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا کلام دیکھیں آپ, تو امام غزالی علی رحمہ نے جہاں پر غرور کا باب لکھا ہے, دھوکے کا باب, کہ شیطان کیسے کیسے دھوکہ دیتا ہے, اس میں ایک ان کا چیپٹر جو ہے, ایک فصل جو ہے, وہ بطور خاص شیطان زاہدین کو کیسے دھوکے میں رکھتا ہے, عابدین کو کیسے دھوکے میں رکھتا ہے, یہ چیپٹر اس کے اندر. اور امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں جو ان کے زمانے کے جعلی پیر تھے اور جعلی اس طرح کے افراد تھے, جعلی صوفیہ تھے, ان کے بارے میں جتنا سخت کلام کیا ہے آپ اس کو پڑھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. تو یہ ان کے اعتبار سے کلام کر رہے ہیں کہ ان کے جو وہ ظاہر کچھ کر رہے ہیں لیکن اندر کی جو ان کی تعلیمات ہیں وہ کچھ اور ہیں. تو آج کے زمانے کے اندر بھی اس کی کمی نہیں ہے, آج بھی بہت سارے ایسے ملتے ہیں کہ لباس ان کا کیا ہے لیکن ان کے جو کام ہیں وہ کچھ اور ہی ہوتے ہیں.
اچھا, تو یہ شعر یعنی کہ مرشد کے کانٹیکسٹ میں ہے کہ
اچھا آگے وہ جو الفاظ ہے نا کہ ہر بندے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہیے, تو ہاتھ میں ہاتھ دینا تو پیری مریدی کے اندر ہی ہوتا ہے نا, تو لہٰذا ہی اس اعتبار سے.
تو پھر ہر بندے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا, تو پھر کس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے؟
جو بندہ ہو,
ٹھیک ہے,
بندے کے ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہیے, شیطان کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہیے. بندہ کون ہے؟ اس کے بارے میں اکابر اولیاء کرام نے اس کی علامات بیان کی ہیں, اس کی پہچان بیان کی ہے. جیسے حضرت قبلہ عبد الواحد بلگرامی رحمت اللہ علیہ, میر عبد الواحد بلگرامی رحمت اللہ علیہ, بہت بڑی ہستی ہیں, ان کی بڑی مشہور کتاب ہے سبا سنابل شریف. تو انہوں نے بھی وہ علامات لکھی ہیں. اس سے پہلے علامہ شعرانی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کی علامات لکھی ہیں, بلکہ ان کی بہت زبردست کتاب بھی اسی موضوع کے اوپر, قواعد الصوفیہ کے نام سے. اچھا, اس میں بہت ڈیٹیل ہے اس کے اندر, کیونکہ اس میں کئی پیر جو ہے وہ کئی اعتبار سے ہوتا ہے, لیکن ایک بیسک جو بنیادی شرطیں ہیں کہ جن کے بغیر پیر اصلاً پیر ہو ہی نہیں سکتا, اس میں پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ اس کا عقیدہ درست ہو. عقیدہ درست ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اہل سنت کے مطابق اس کا عقیدہ ہو, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق اور صحابہ کرام اور سلف صالحین اور بزرگان دین کے طریقے کے مطابق. دوسرے نمبر پہ شرط ہے کہ وہ عالم ہو. عالم سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس اتنا علم ہو جو اس کی ضرورت کو کفایت کرے, یعنی وہ اپنے مسائل میں ان کے مطابق عمل کر سکے, جہالت کی وجہ سے گناہ میں نہ پڑ جائے. تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اس کا عمل درست ہو. عمل درست ہونے سے مراد یہ ہے کہ اعلانیہ فاسق نہ ہو. ایک بندہ اعلانیہ فسق کا مرتکب ہے تو وہ پیر بننے کا اہل نہیں ہے. اور چوتھے نمبر پہ یہ ہے کہ اس کی نسبت متصل ہو, اس کے پیر, اس کا پیر, اس کا پیر, یوں چلتے چلتے یہ جو سلسلہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک, یہ اتصال سے جائے, درمیان میں انقطاع نہ ہو. یعنی ایسا نہ ہو کہ مثلا 14واں پیر جو ہے اس کا وہ ایسا تھا کہ اس کو تو اجازت ملی نہیں تھی لیکن اس نے سلسلہ چلا دیا, تو یہ درمیان میں انقطاع اگر آئے گا تو پھر اس کی وجہ سے یہ پیر بننے کا اہل نہیں رہے گا. تو خلاصہ کلام یہ ہے, عقیدہ ٹھیک ہو, علم صحیح یعنی علم ہو اس کے پاس, عمل صحیح کے فاسق مولن نہ ہو اور نسبت متصلہ اس کو حاصل ہو. یہ تو بڑی بیسک چار چیزیں ہیں. اچھا اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے کہ پھر یہ تو ہوتا ہے ان شرائط کا جو حامل ہے وہ اس درجے کا پیر بن سکتا ہے کہ بہرحال اس کی بیعت کریں گے تو اس سلسلے سے جڑ جائیں گے. اس سلسلے سے جڑ جائیں گے. اب وہ تربیت نہیں کر سکتا یا اس سے فائدہ نہیں ملتا تو اس سے اوپر والے سے مل جائے گا, اس سے اوپر والے سے مل جائے, اس سے اوپر والے سے مل جائے. لیکن ایک وہ پیر ہوتا ہے کہ جسے تربیت لینی ہوتی ہے, جس نے ہمارے نفس کی اصلاح کرنی ہوتی ہے, جس نے ہمارے نفس کے جو مقائد ہیں, جو اس کی جو ہے وہ دھوکے بازیاں ہیں, ان سے ہمیں مطلع کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس علم کو جانتا ہو. وہ جو عیوب نفس ہیں, جو مقائد نفس ہیں, جو شرارت نفس ہے, وہ اسے جانتا ہو, خود اس مرحلے سے گزرا ہوا ہو, خود ان مرحلے سے گزرا ہو, اس کو پتا ہو تکبر کی علامات کیا ہوتی ہیں اور اس سے نکلا کیسے جاتا ہے, حسد کی علامات کیا ہوتی ہیں, اس سے نکلے کیسے جاتا ہے, ریاکاری میں بندہ کیسے پڑتا ہے, اس سے بچا کیسے جاتا ہے. یہ ان چیزوں سے وہ خود گزرا ہوا ہو تاکہ جب اس سے کوئی آدمی تربیت لینا چاہے تو یہ اس کی تربیت اس طرح کر سکے. ایک بندے کو ابتدائی چار شرطوں کی وجہ سے خلافت مل گئی اور آگے اس کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے تو تربیت کس بات کی کرے گا؟ تو لہذا وہ اتصال کی حد تک تو فائدہ دے سکتا ہے, لیکن آگے جو اصلاح ہے اور جو تربیت مریدین ہے اس کے اعتبار سے وہ کام نہیں کر سکتا. تو بہرحال بنیادی شرطیں وہی ہیں جو چار میں نے پہلے عرض کی ہیں, پھر اس کے بعد آگے اصلاح کے لیے مزید علم کی اور ان چیزوں کی حاجت ہوتی ہے.
مدنی چینل کے ناظرین, مفتی صاحب نے بڑی خوبصورتی سے مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس شعر کی جو ہے وہ تشریح فرمائی. اب یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو یہ شعر ہے اس کے پیچھے بڑی گہرائی ہے. اس میں شریعت کی بھی بات ہے اور طریقت کی بھی بات ہے. اس میں شریعت کی پابندی کا کہا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جب شریعت کی پابندی ہوگی تو پھر طریقت کی طرف جو ہے وہ سفر شروع ہوگا, اور پھر شرائط جو مرشد کامل کے لیے مفتی صاحب نے بیان فرمائی اور وہ اکابر علماء سے منقول ہیں, ان میں سے سب سے پہلے عقیدے کی درستگی ہے, اس کے بعد عالم دین ہونا, یعنی اتنا علم ہونا کہ جو اس کو کفایت کرے اور وہ گناہوں سے بچ سکے, اور اس کے بعد سلسلے کا متصل ہونا, منقطع نہ ہونا, یعنی ہر مرید نے اپنے مرشد سے اجازت لی ہو اور پھر اس طرح سے یہ مرید اور مرشد کا تعلق سلسلہ در سلسلہ کڑی سے کڑی ملاتا ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچتا ہو. جب یہ شرائط پائی جائیں گی, شریعت مطہرہ پر عمل ہوگا, تو پھر جو ہے بیعت جو ہے وہ درست ہوگی, اور بیعت لینے کی بھی اجازت ہوگی اگر وہ مرشد ہے, اور بیعت ہونے کی بھی اجازت ہوگی اگر بیعت ہونے والا بیعت ہونا چاہتا ہے, یعنی مرید ہونا چاہتا ہے. اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں بزرگان دین کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے سلسلے میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ کریم ہمارا حامی و ناصر ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اندھیروں سے نکالے یہ, پھیلائے اجالے یہ, کھولے بند آنکھوں کو, گرتوں کو سنبھالے یہ علم رو